والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وقالت اليهود اور کہا یہود نے عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور کہا نصارہ نے نصرانیوں نے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ذالک قولہم بافواہہم یہ ان کے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یضاہئون مشابہ کرتے ہیں وہ قول الذین ان لوگوں کی بات کے کفروا من قبل جو ان سے پہلے کافر ہوئے قاتلہم اللہ اللہ ہلاک کرے ان کو انا یؤفکون وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں پچھلے رکوع میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے قتال کا حکم ہوا ہے اور فرمایا کہ ان سے اتنا قتال کرو کہ یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں نہ ان کی معاشی قوت دنیا میں باقی رہے نہ ان کی سیاسی قوت دنیا میں باقی رہے اس لیے ان کے خلاف جہاد کرو قتال کرو یہ پچھلے رکوع کے اندر اہل کتاب کے خلاف قتال کا حکم ہوا تھا اب آگے ان کی غلطیاں ان کی بغاوتیں اللہ تعالی کے اور اس کے دین کے خلاف جو ان کی سازشیں تھیں اور ان کا کردار تھا اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کو ان پر اتنا غصہ کیوں ہے یہودیوں سے اللہ ناراض کیوں ہے نصارہ سے اللہ ناراض کیوں ہے اور ان کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کا حکم کیوں دے رہا ہے اور اس قدر مسلمانوں کو اللہ تیار کر رہا ہے کہ ان کو ذلیل کرنا ہے ان کی وجاہتیں ان کی قوتیں ان کی سیاسی عظمتیں حکومتیں سب کچھ توڑ دینا ہے اور ان کو جھکا دینا ہے ذلیل و رسوا کر دینا ہے اب اس رکوع کے اندر وہ وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ کا غصہ ان کے خلاف کیوں ہے بھائیوں اس سے یہ بھی سمجھ آئی بات کہ اگر یہی عقائد کی غلطیاں کردار کی خرابیاں مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہوں گی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہی غصہ یہی غضب یہی ناراضگیاں اللہ کی پھر مسلمانوں پر بھی مسلط ہوں گی اللہ اکبر کیا کیا غلطیاں ہیں ان کی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور نصرانیوں عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہ اتنا بڑا شرک اللہ تعالی کی اولاد قرار دینا اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو اللہ تعالی کے پسندیدہ بندوں کو اللہ کے بیٹے قرار دینا اور پھر اس عقیدے کو اپنا مذہب بنانا اس کا پرچار کرنا اور اس کے اوپر سختی سے قائم رہنا جبکہ انہی اللہ کے نبیوں نے شرک کی اتنی نفی کی ہے توحید کو اس قدر بیان کیا ہے کہ ان کو ہی انہوں نے اللہ تعالی کے بیٹے بنا کے اتنے بڑے شرک کا مظاہرہ کیا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی یہ اولاد ہے تو فرمایا گویا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے. اللہ کو اس سے اتنا غصہ آتا ہے, اس عقیدے سے, شرک سے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے گالی دی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ان کا مشرکانہ کردار, یہ ان کا انداز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناراض کرنے والا تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کی اپنے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی, یہ ان کی اپنی بناوٹی چیزیں ہیں, اپنی طرف سے بنائے ہوئے عقیدے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ نہیں فرمایا ہے, یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں, اپنی باتیں ہیں. فرمایا یزاحون قول الذین کفروا من قبل, اور یہود و نصارہ نے ویسی ہی غلطیاں کی ہیں جیسے پہلے مشرکین نے کی ہیں. کسی نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, مشرکین کے یہ عقیدے تھے, مکے والے اس قسم کے عقیدے بیان کر رہے تھے. تو کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, یہ مشرکانہ عقائد جو لوگ رکھتے تھے. فرمایا یہ اہل کتاب جن کے پاس دین آیا تھا, اللہ کی شریعت آئی تھی, اللہ کی کتاب آئی تھی, ان کو تو سمجھانے والے آئے تھے. تو ٹھیک ہے, ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے کہ جو کسی کتاب شریعت کو ماننے والے نہیں تھے, کسی نبی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتے تھے, شریعت ان کے پاس نہیں تھی, تو انہوں نے یہ مشرکانہ عقائد اختیار کیے. تو کتنی بری بات ہے کہ یہود و نصارہ نے بھی کافروں مشرکوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دی. یزاحون قول الذین کفروا من قبل, جیسے مشرک باتیں کرتے تھے, جیسے وہ عقیدے بیان کرتے تھے, ایسے یہود و نصارہ نے بھی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے. چلو وہ لوگ جن کو پتا نہیں تھا, جن کے پاس شریعت تھی ہی نہیں, چلو انہوں نے وہ بات کہی, بات تو ان کی بھی غلط ہے, لیکن یہ لوگ سب کا جان کر بوجھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھ کے, اللہ کے دین کو سمجھ کے, اللہ کی شریعت کو مان کے, نہیں جانتے کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے رسول مانا ہے, عزیر علیہ السلام والسلام کو اللہ کا نبی مانا ہے, تو پھر ان کو بھی یہ کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں, جیسے پہلے کافروں مشرکوں نے باتیں کی, ان یہود و نصارہ نے بھی ایسی ہی باتیں کی. یہودیوں پر اللہ کو بڑا غصہ ہے, نصرانیوں پر اللہ کو بڑا غصہ ہے, کس بات پر؟ کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. میرے محترم بھائیوں, بتاؤ اگر آج مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اس قسم کے عقیدے گھڑے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہیں, اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اللہ کے نور میں سے اللہ کا جز ہے, اس کے نور کا حصہ ہے, اس نور کی, اللہ کے نور کی محمد پیداوار ہے, اس قسم کے عقیدے اگر مسلمان بھی گھڑے, تو جتنا غصہ اللہ کو یہود و نصارہ پر تھا, کیا اس سے زیادہ غصہ امت محمد پر نہیں ہوگا؟ جو جتنا زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا, جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر غصہ بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوگا. اتنا سمجھایا, اتنا بتایا, اللہ کی کتاب مسلمانوں کے ہاتھ میں, قرآن اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا, اب اس کو پڑھ کے پھر اس قسم کے باطل عقیدے, اور اولیاء اللہ کے بارے میں کیسے کیسے عقیدے آج مسلمانوں نے گھڑے ہوئے ہیں, بعض مولویوں نے گھڑ رکھے ہیں عقیدے. اللہ اکبر. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے بالکل اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بس ماں میں فرق ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ سارے باطل عقیدے ہیں, ایسے عقیدے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے, اور اس غصے کی ناراضگی کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کرتا ہے. ہمارا دیکھو غصے کا انداز اللہ تعالیٰ کا, قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ پھٹکار بھیجتا ہے ایسے عقیدے رکھنے والے لوگوں پر، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کا ستیہ ناش کرے، کہ ایسے باطل عقیدے اور اس قدر اللہ پر الزام، اللہ اللہ یوفکون، کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ، کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو، کیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، کیوں اللہ کا دین نہیں مانتے، کیوں حقیقت کا انکار کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ یوفکون، کہاں پلٹائے جاتے ہیں، کہاں کیسے اس قسم کی غلط باتیں کر رہے ہیں، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اس قسم کے عقیدے بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے توحید میں پٹا لگائیں، شرکیہ باتیں اپنی زبانوں سے کریں، جو کافر مشرک کہتے ہیں وہی باتیں یہ اپنی زبان سے کہنا شروع کریں، فرمایا اگر کہیں گے تو اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کا ستیہ ناش کرے، ان کا کچھ نہ باقی بچے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. دوسرا باطل عقیدہ، اتخذوا، پکڑ لیا انہوں نے، احبارهم، اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابن، رب، اربابن، رب، رب بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو، ارباب رب کی جمع ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا. وما امرو، جبکہ نہیں حکم دیے گئے تھے وہ، الا مگر، لیعبدو، کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدا، ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ، سبحانہ، پاک ہے وہ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے. فرمایا ایک انہوں نے عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کتنا بڑا ظلم کیا، اور دوسری غلطی کیا کی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، اور مسیح علیہ السلام کو بھی اپنا رب بنا لیا. اللہ اکبر. اس کی وضاحت میں ایک حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس آیت کا معنی پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے مولویوں کو، درویشوں کو رب بنا لیا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ہم نے تو کبھی کسی اپنے درویش کو، کسی اپنے مولوی کو، کسی مذہبی رہنما کو ہم نے کبھی اپنا رب نہیں بنایا تھا، کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ کیوں کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو رب بنا لیا؟ احبار، حبر کی جمع، حبر، حبر یعنی یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے، عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، تورات کے جاننے والے، پرچار کرنے والے تھے، ان کو یعنی حبر واحد ہے اور اس کی جمع احبار، احبار یعنی وہ عالم، یہودیوں کے علماء. اور رہبان، راہب کی جمع، راہب کی، رہبان راہب کی جمع ہے، رہبان، رہبان عیسائیوں کے درویشوں کو کہتے ہیں. بعض نے اس کا معنی علماء کیا ہے لیکن بہت سے مفسرین نے فرق کیا ہے کہ عیسائیوں کے جو علماء تھے جو انجیل کے پڑھنے پڑھانے والے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے قسیسین. یہ قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا ہے قسیسین. تو وہ تو تھے عالم, انجیل پڑھنے والے پڑھانے والے, دین سے علم سے وابستہ لوگ, مذہبی رہنما, اور کچھ تھے ان کے پیر درویش صوفی, یعنی وہ بہت زیادہ اپنی طرف سے باطل عقیدے گھڑتے تھے, گھڑ گھڑ کے وہ بیان کرتے تھے, ان کو کہتے تھے رہبان. قسیسین انجیل کے علماء کو کہتے تھے اور رہبان کہتے تھے صوفیوں کو, پیروں کو. مذہبی لبادہ اوڑا ہوتا تھا لیکن مذہب انہوں نے اپنے بناوٹی بنا کر لوگوں سے کھانا پینا مال جھاڑنا یہ سلسلے انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے, ان کو کہتے تھے رہبان. یہ فرق کیا ہے, قسیسین علماء اور پیر صوفی یہ تھے رہبان. تو جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ مجھے تو یہ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بھئی ہم نے تو کبھی اسلام سے پہلے کسی راہب کو, کسی پیشوا کو, کسی عالم کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ رب ہے, تو اللہ نے کیوں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عدی بتاؤ کیا یہود و نصارہ کے جو پیشوا ہیں, علماء ہیں, یہودیوں نے اور نصرانیوں نے ان کو یہ حق نہیں دے رکھا کہ وہ علماء ان کے جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال مان لیتے ہیں, جس چیز کو حرام کہہ دے ان کو حرام مان لیتے ہیں, کبھی نہیں پوچھتے کہ بھئی اللہ نے اس کے لیے کوئی حکم نازل کیا ہے, کیا اللہ کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے, کیا اللہ کا نبی اس پر شاہد ہے, یہ نہیں پوچھتے. بلکہ انہوں نے اپنے پیروں بزرگوں مولویوں درویشوں کو یہ مقام دے رکھا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, وہ دین میں کسی کو حلال کہہ دیں, کسی کو حرام کہہ دیں, شریعت جیسے چاہیں بیان کر دیں, ان کی باتوں کو لوگ شریعت مانے, ان کی باتوں کو لوگ دین مانے, ان کی باتوں کو لوگ حلال حرام مانے. کیا تم نے اپنے مولویوں پیروں کو یہ مقام نہیں دے رکھا تھا کہ اندھے ہو کر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ان کی تقلید کرتے تھے اور کبھی ان سے دلیل طلب نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بزرگ ہیں جی, یہ تو بڑے پختہ ہیں جی, بس جو کہیں گے یہ حق ہے, اور کبھی ان سے تم دلیل نہیں مانتے تھے, اندھے ہو کر ان کی تقلید کرتے تھے, کیا یہ حالت نہیں تھی؟ انہوں نے کہا, ابھی کہنے لگے ہاں اے اللہ کے رسول, یہ غلطی تو موجود تھی, یہ غلطی تو موجود تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر یہی ہے ان کو رب بنانا, یہی ہے ان کو رب بنانا, کیونکہ یہ اختیار صرف رب العالمین کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دے, کسی چیز کو حرام کہہ دے, شریعت کا کوئی ضابطہ بنا دے, شریعت کا کوئی قانون بنا دے, کوئی چیز کہہ دے. یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے, وہ رب ہے, اور رب کا حق ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے, اطاعت کی جائے, جو کہہ دے اس کا حق ہے, اس کا حق ہے کہ بندے اس کی بات مانے, اطاعت کرے. وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا یا اللہ تو نے فلاں چیز کو حلال کر دیا اور فلاں چیز کو حرام کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ وجہ بتا دے, بتا دے. وہ نہ بتائے وہ کہے کہ میں نے حرام کر دیا, ختم بات, اس سے تو نہیں پوچھا جاتا. یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کے سوا دنیا میں کسی کا حق نہیں, کسی کا حق نہیں ہے. اور نبی بھی, یاد رکھو, نبی بھی اس کی اطاعت کیوں ہے کہ نبی بھی اگر حلال و حرام کہتا ہے, شریعت کا کوئی حکم دیتا ہے, تو وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا, وہ اب ہر بات کو اللہ کی طرف سے کہتا ہے. یہ دنیا میں اختیار صرف رب العالمین کا ہے, کسی انسان کا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنائے اور پھر اس کو اللہ کی شریعت کہہ دے, اس کو حلال و حرام کہہ دے. نبی کا بھی یہ حق نہیں ہے. قرآن مجید میں وہ آیتیں آپ کو یاد ہیں, بلو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حادثین. لوگ کہتے تھے, الزامات لگاتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر سب کچھ کہتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں جی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، میری طرف اللہ کی وحی اترتی ہے، کتاب اترتی ہے، ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، جبکہ سچی بات کیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، جو کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، عقیدے کو نکھارا ہے، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود اپنی بنا کے گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیں، کہیں کہ اللہ نے کہا ہے، کہا اللہ نے نہ ہو، ان کی اپنی بات ہو، تو پھر فرمایا ہم نہیں چھوڑیں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ان کی شاہراہ کو کاٹ دیں گے، ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ان کی شاہراہ کاٹ دیں گے، فما منكم من احد عنه حاجزين، اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، اللہ تعالی کے ہاتھ سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ جی یہ تو اللہ کی طرف سے کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی وحی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہوتی ان کی اپنی بات ہے۔ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنی بات کہہ دیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میری طرف سے کہہ رہا۔ یہ مقام میرے بھائیوں صرف نبی کا ہے، یہ مقام صرف نبی کا ہے، اور دنیا میں کسی عالم کا، کسی پیر کا، کسی بڑے کا، کسی چھوٹے کا نہ یہ حق ہے، نہ اختیار ہے، نہ یہ مقام ہے کہ وہ کوئی بات کہہ دے۔ ہاں جب بھی وہ بات کرے گا تو یہ اس کو کہنا پڑے گا، دلیل اس کو دینا پڑے گی کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، لوگوں یہ دیکھ لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں نبی کی بات پہنچا رہا ہوں۔ پھر طرف منسوب کرے نہ رسول کی طرف منسوب کرے، اس کو ہی تم یہ مقام دے دو دنیا میں کہ بس جو کچھ یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ فرمایا یہ اس کو رب بنانے والی بات ہے، یہ یہود و نصارہ کی گندی عادت تھی، اسی سے ساری گمراہیاں ان کے اندر آئی ہیں، دوریاں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے مسلمانوں کے اندر بھی یہی خرابیاں پیدا ہو چکی، یہی غلطیاں آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ انسانوں میں سے بعض کو علم کی فوقیت کی بنیاد پر یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو کہے اس کی ہر بات صحیح ہے، جو قیاس کرے اس کا ہر قیاس صحیح ہے، جو اجتہاد کرے اس کا ہر اجتہاد صحیح ہے، اور جناب ہم تو اس کی تقریر کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بات مان رہے ہیں، بس ان کی بات کو ماننا ہے، جو کہہ دے بس وہی حق ہے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ کسی اور نے وہ بات سمجھی ہے جو ہمارے بزرگ نے، ہمارے عالم نے، ہمارے فقیہ نے، ہمارے امام نے سمجھی ہے۔ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ معاف کرے اندھے ہو کر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اسی سے ایک فرقہ بن گیا ہے، پھر دوسرے کسی اور مقام پر وہ بھی اس سے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں، تیرے امام سے میرا امام بڑا ہے، تیرے عالم سے میرا عالم بڑا ہے، تیرے فقیہ سے میرا فقیہ بڑا ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فنون علوم یہ وہ، اس لیے میں تو ان کی تقلید کروں گا، میں ان کی بات مانوں گا، میں ان کی رائے کو ترجیح دوں گا۔ پھر یہاں یہ اور فرقہ بن گیا، یہ اور فرقہ بن گیا۔ یہود و نصارہ میں جتنے فرقے بنے تھے، جتنی گمراہیاں آئی تھیں وہ اس کے ساتھ آئی تھیں، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بن رہے ہیں، جتنی گمراہیاں آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ رویہ رکھتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں یہود و نصارہ میں سے بھی تھے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، وہ کون ہے؟ کچھ لوگوں کا تو معیار ہے علم، علم قرآن و حدیث کا علم، کیونکہ یہ علم میں بہت بلند ہے اس لیے ہم نے ان کو یہ مقام دیا ہے اور ان کی تقلید شروع کی ہے، کچھ نے تو یہ کیا ہے، اور کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں علم کوئی معیار نہیں ہے، اصل ہے یہ زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جناب ان کا عمل اتنا اونچا ہے، اتنا ان کا تقوی اتنا اونچا ہے، ہاں جی ان کا زہد و ورع اتنا اونچا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ بس ہم جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، یہ علوم و فنون کے پیمانے تو معمولی ہیں، یہ تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی رسائی براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، بھائی باقیوں کو ضرورت ہوگی کہ وہ رسول کے ذریعے وحی کو مانیں اور قبول کریں اور پھر اس کے بعد دلیل کے طور پہ پیش کریں. یہ ہمارے اولیاء اللہ یہ بزرگ ان کا تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, یہ سب کچھ لے کے وہاں دے وہاں سے دیتے ہیں, تمہاری حاجتیں وہ پوری کرتے ہیں, تمہارا دین تمہیں وہ بتاتے ہیں, سب کچھ بس جو کہتے ہیں یہ پیر بزرگ مرشد جناب ان کی باتوں کو ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسے صوفیاء آج بھی موجود ہیں, یہ صوفیاء یہود و نصارہ کے اندر بھی موجود تھے, یہ پہلی گمراہی سے بھی بڑی گمراہی, وہاں بھی یہ گمراہیاں تھیں اور آج مسلمانوں کے اندر بھی بالکل یہ گمراہیاں جو ہیں وہ موجود, اور ان کو یہ مقام دے رکھا ہے, مقام دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقام کسی انسان کو دینا یہی اس کو رب بنانا ہے, یہ اس کو رب بنانا ہے. یہود و نصارہ نے بھی یہ غلطی کی اور آج مسلمان بھی یہ غلطیاں کر رہے ہیں, یہ میرا مرشد ہے جی, یہ میرا پیر ہے جی, یہ میرا فلاں ہے, اور بس جو کہے گا ٹھیک ہے, مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی, ہم تو بس اس کو مانتے ہیں, اس کے سوا ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو فلاں کی بیعت ہیں جی, ہم جی فلاں کے مقلد ہیں جی, ہم فلاں کا یہ ہے, ہم فلاں کا وہ ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صرف نبی کو دیا ہے کہ نبی سے کچھ نہ پوچھو, نبی کی ذات خود دلیل ہے, نبی کے علاوہ امت میں سے کوئی شخص دین میں دلیل نہیں. یہ مقام صرف نبی کا ہے کہ وہ کہے بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کلمے میں شامل ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کلمے میں شامل ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے, ایک دو اطاعتیں نہیں ہیں. رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے, اور رسول کے بعد دنیا میں کسی کی اطاعت کو ہم اللہ کی اطاعت نہیں کہہ سکتے, یہ ہے اصل معاملہ. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں, کسی کی اطاعت نہیں, صرف اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کا حق ہے, اللہ خالق ہے اس لیے اس کا حق ہے, رسول ذریعہ ہے اس لیے رسول کا حق ہے کہ وہ اس سے بھی بات نہیں پوچھی جاتی, وہ کہہ دے بیان کر دے پھر بھی ٹھیک ہے, بیان نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے. دیکھو گدا حرام ہے, گدا حرام ہے, قرآن مجید میں گدے کا نام کہیں شامل نہیں ہے. قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ہاں جی حرمت بیان کی ہے, ان میں گدے کا نام نہیں ہے, ہاں جی. لیکن ہم گدے کو حرام کہتے ہیں, کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدا حرام ہے, بات ختم ہو گئی. نبی نے کہہ دیا گدا حرام ہے, ہم نے مان لیا گدا حرام. بعض لوگ کہتے ہیں جی چونکہ قرآن میں نہیں آیا ہے اس لیے جو قرآن میں نہیں آیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, قرآن میں جو آیا اس کو تو مانیں گے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, لیکن جو قرآن کے علاوہ ہے یعنی نبی بھی کہہ دے تو اس کو ہم نہیں مانیں گے, یہ غلط ہے میرے محترم بھائیو. بعض چیزیں ایسی ہیں, فرمایا اوتیت القرآن بمثلہ معہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کی مثل باقی بھی شریعت دیا ہے, یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے, میں کہیں سے اور سے لے کے نہیں آیا, نہ میں اپنے دل سے کوئی بات بناتا ہوں, یہ جو کچھ میں نے لیا ہے اپنے رب سے لیا ہے, اور وہی بات میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. بمثلہ معہ, قرآن کے علاوہ میں جو کچھ شریعت میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کی مثل ہے, جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے یہ سب کچھ آیا ہے, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا. تو یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ صرف رسول کو, رسول کے علاوہ امت میں سے کسی کو یہ مقام اگر دیا جائے گا تو اس کو رب بنانا ہے, اور اس کے نام پر شریعت وضع کرنا ہے, اس کے نام پر الگ فرقہ بنانا ہے جس کی اللہ کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. دیکھو رسول کے ساتھ چمٹے رہو فرقہ الگ نہیں بنے گا, جو رسول کے ساتھ رہے گا وہ اللہ کے ساتھ رہے گا, اللہ اور رسول کے وجود سے امت میں اختلاف نہیں پیدا ہوگا, فرقہ نہیں بنے گا. لیکن نبی کے علاوہ, نبی کے بعد تم کسی اب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو, اس کے نام سے فرقہ بن جائے گا. اور اس کی ممانعت ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے, یہ امت ہے, امت یہ امت ہے, اور امت امام سے ہوتی ہے. امام کون ہے شریعت میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا معنی, امت کا معنی امام سے وابستہ. اور امام کون ہے دین میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کی امت. کہ یہ تو نہیں کہتے کہ فلاں امتی کی امت, کیوں بھائی یہ تو نہیں کہتے نا, فلاں مولوی کی امت, فلاں پیر کی امت, فلاں جناب سقی کی امت, فلاں شخص کی امت, نہیں. ان کے نام سے گروہ ہوں گے, ان کے نام سے فرقے ہوں گے, لیکن جب بھی امت کا نام آئے گا تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اور ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ضروری ہے. نبی کے بعد کسی اور شخصیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا, چاہے وہ علم کی بنیاد پر ہو تو ان کو فقاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنا, یا کوئی زاہد متقی شخص ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو گیا ہے زہد و ورع کے اعتبار سے, تو نہ اس کے ساتھ وابستہ کرنا ہے, نہ اس طریقے سے رشد و ہدایت کی بیعت کرنی ہے. ہماری بیعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابد. جب تک زندہ رہیں گے ہم نے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا, ہم نے ان سے بیعت کر لی, جب تک زندہ رہیں گے ان کے ساتھ جہاد میں زندہ رہیں گے. یہ ہے بھائی صحیح عقیدہ, صحیح سوچ, امت کا جو صحیح منہج اور راستہ ہے, اور فرقوں سے بچانے والا راستہ, گمراہیوں سے بچانے والا راستہ. جیسے یہود و نصارہ بھی غلطیاں گمراہیاں فرقے آئے, ایسے یہاں بھی آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں فرقوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہیں, 72 فرقے پہلی امتوں کے بنتے رہے ہیں, اور میری امت کے 73 بنیں گے, میری امت کے 73 بنیں گے, 73 بنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ سب فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے, اور ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہوگا. بس جس منہج اور راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ راستہ بالکل سیدھا ہے, اسی پر تم بھی چلے آؤ تاکہ تم بھی میرے ساتھ اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے تم بھی بالکل اسی طرح گمراہ ہو جاؤ گے. لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فرمایا جس طرح پہلے لوگ گمراہ ہوئے بالکل تم بھی ان کے قدم بقدم ان کے نشانات کے اوپر چلتے چلے جاؤ گے, حتیٰ کہ جس طرح جوتے دایاں اور بایاں پاؤں کا جوتا ایک جیسا ہوتا ہے, تمہاری حالت یہود و نصارہ جس کی طرح اسی بالکل ایسی ہی ہو جائے گی, جیسے وہ گمراہ ہوئے تھے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے پکڑ لیا اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو رب, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. جبکہ ان کو حکم کس بات کا ہوا تھا؟ حکم ان کو یہ ہوا تھا کہ اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, الہ وہ ہے, الہ وہ ہے, اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اور رب نہیں ہے. ہاں جی, ان کو حکم یہ ہوا تھا, ان کو سمجھایا یہ گیا تھا, کتابوں نے آ کے یہ سمجھایا تھا, نبیوں رسولوں نے آ کر یہ سمجھایا تھا. تو ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس بنیادی بات کو ہی بدل دیا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے اندر شرک شروع کر دیا. سبحانہ اللہ پاک ہے. لیکن فرمایا یہ جتنا بھی شرک کریں, جو کچھ بھی کہیں, یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. ذالک قولہم بافواہ, ان کی باتیں ہیں, اپنی بناوٹی چیزیں ہیں. سبحانہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے اسے جو یہ شرک کر رہے. اللہ تعالیٰ کا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو گمراہ ہوتا ہے خود ہو رہا ہے, جو برباد ہوتا ہے خود ہو رہا ہے, جو باطل عقیدے اختیار کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں, اللہ اس چیز سے بالکل پاک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم ویعب اللہ الا ان یتم نوره ولو کرہ الکافرون. اور غلطیاں ان کی. یریدونا وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ بجھا دیں وہ نور اللہ ہے اللہ کے نور کو اللہ کے نور کے چراغ کو بے افواہہم اپنے منہوں سے اپنی پھونکوں سے ویاب اللہ ہو اور انکار کرتا ہے اللہ الا مگر ان یتم کہ پورا کرے گا وہ نورہ اپنے نور کو ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کریں یہ کافر. فرمایا ان یہود و نصارہ کی ایک گندی عادت کیا ہے کہ اسلام کے پیچھے پڑے رہیں گے یہ ظالم, یہ اسلام کے پیچھے پڑے رہیں گے مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہیں گے اور ان کی کوشش کیا ہوگی کہ اسلام دنیا میں نہ پھیلے. سبحان اللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آج نور ہے, جو آج ہدایت ہے, جو آج روشنی ہے, ہاں یہ چاہیں گے ظالم خود تو برباد ہوئے ہیں خود تباہ ہوئے ہیں, اب یہ چاہیں گے کیا, ان کی کوششیں کیا ہوں گی, ان کی سازشیں کیا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دین اسلام کو پروپیگنڈے کر کے سازشیں کر کے اس کے خلاف اس نور کو بجھا دیں, اس کو ختم کر دیں, اس کی روشنی دنیا کے اندر, اس کی ہدایت دنیا کے اندر پھیلنے نہ دیں. یہ چاہیں گے, اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں بنیں گے. ایسے بڑے حاسد ہیں, اتنے بڑے باغی ہیں یہ کہ دین اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے. لیکن فرمایا ویاب اللہ الا ان یتم نورہ, یہ جو چاہیں کر لیں, جتنے چاہیں جتن لگا لیں, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین اسلام کو دنیا میں پھیلا کے رہے گا. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ, اللہ انکار کرتا ہے اس سے. یہ ظالم کیا کر لیں گے, یہ اپنی کوششیں کریں گے, یہ اپنی سازشیں کریں گے, یہ اپنی رکاوٹیں کھڑی کریں گے, یہ جو چاہیں گے کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں ایسا ہونے دوں گا, میں اپنے دین کو میں اپنے نور کو دنیا میں پھیلاؤں گا. الا یتم نورہ, میں اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا, ساری دنیا میں مکمل کروں گا, اس کو غالب کروں گا, اس کو قائم کروں گا, پھیلاؤں گا. ولو کرہل کافرون, یہ کافر کتنا بھی ناپسند کریں, یہ کتنی بھی ان کی جانیں نکلیں, جو چاہے کر لیں, اللہ تعالیٰ اس دین کے نور کو دنیا میں پھیلا کے چھوڑے, اس کو مکمل کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ذات ہے, سبحان اللہ, فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا اپنے نور کو مکمل کرنے کا, اپنے دین کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کا. اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا, هو الذی ارسل رسولہ, اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو, الگ دین کلے سب دینوں پر. اللہ اس دین حق کو, اللہ اس دین حق کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. اللہ نے اپنے رسول کو اس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. ولو کرہ المشرکون, اور اگرچہ ناپسند کریں اس کو مشرک, کتنا ہی ناپسند ہو, کتنا ہی یہ بٹے کھاتے رہیں, کتنے ہی یہ منصوبے بناتے رہیں, لیکن جہاں اسلام اللہ کا نور اللہ کا دین پھیل کے رہے گا, وہاں اللہ کا دین دنیا میں غالب بھی آ کے رہے گا. فرمایا میں نے اپنے رسول کو اس مقصد کے لیے بھیجا, بالہدا ودین الحق کے, اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ, الہدا سے مراد قرآن, الہدا سے مراد قرآن, اور ودین الحق کے, اور قرآن کے علاوہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نادل ہوئی ہے, شریعتیں نادل ہوئی ہیں, یعنی اللہ کے احکام نادل ہوئے ہیں, وہ سب کا سب دین حق ہے. یہ قرآن بھی اس دین حق کا حصہ ہے. دین حق وہ سارے کا سارا جو آسمان سے وحی کی شکل میں نادل ہوا ہے اور وہ محفوظ ہے, قرآن بھی اس میں سے ایک حصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو یہ کچھ دے کے بھیجا, کس لیے بھیجا, کیا کام ان کو سونپا، کیا مشن ان کو دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین کو لے کر، دین حق، دین اسلام کو لے کر دنیا میں ایسے پھیل جائیں کہ اس کو دنیا میں غالب کر دیں، باقی جتنے ادیان، مذاہب، نظریات، فلسفے، ان سب کو مغلوب کر دیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جی اسلام کا بھی حق ہے، باقیوں کا بھی حق ہے. ہاں جی، سب کے مشن ہے، سب کے مشن ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. نہیں، یہ سب باطل ہیں، سب باطل ہیں. دین حق کیا ہے؟ صرف اسلام. دین حق صرف اسلام ہے. اس دین حق، اسلام کا حق ہے کہ یہ دنیا میں غالب ہو، اور باقی دنیا میں کسی دین کا حق نہیں ہے کہ اس کو بھی دنیا میں غالب کیا جائے، اس کے غلبے کو بھی دنیا میں تسلیم کیا جائے، اور ان کے ماننے والوں کی قوتوں کو بھی دنیا میں تسلیم کر لیا جائے، ان کا بھی حق دنیا میں تسلیم کر لیا جائے. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ انسان اللہ کے ہیں، پوری کائنات اللہ کی ہے. اس اللہ نے دین اسلام کو دین حق بنا کر اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا میں کسی دین کا حق نہیں ہے. اگر پہلے کسی کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بھی سلب کر لیا. یہ حق کس کا تھا؟ اللہ نے تورات دنیا میں دین بنا کر بھیجی تھی، انجیل کو بھی دین کے طور پہ نازل کیا تھا، وہ رسول بھی آئے تھے، لیکن شرارتوں، خباستوں، عقائد کی بربادیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا حق سلب کر لیا، ان کو معطل کر لیا، اور جناب ان کا حق ان کو ختم کر کے اب حق صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو دیا ہے. اب اسلام کا حق ہے کہ وہ غالب ہو، اور دنیا میں کسی دین کا حق نہیں ہے کہ وہ غالب ہو. یہ نہیں جی اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، برابر کا حق ہے، برابر کا حق ہے. ہاں، برابر کا حق ہے، نہیں، اسلام کا حق ہے، باقی کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اسی عقیدے پر جہاد کھڑا ہوتا ہے. اور آج یاد رکھو، اس جہاد کے روکنے کے لیے انہوں نے ایک فلسفہ اختیار کیا، اس کا نام ہے سیکولرزم. سیکولرزم، اور اس کو لادینیت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مذہب چونکہ ایک فطری چیز ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہم ختم کریں، تو فطری تقاضا ہے. ہاں، ہندو وہ بھی ان کو بھی بطور مذہب تسلیم کیا جائے، فلاں مذہب کو بھی تسلیم کیا جائے، اسلام کو بھی ایک مذہب کے طور پہ تسلیم کیا جائے، لیکن یہ سارا پرائیویٹ سلسلہ ہے آپ کا. ہر شخص کا مذہب پرائیویٹ سلسلہ ہے، یہودی پرائیویٹ اس کا دین ہے، مسلمان پرائیویٹ اس کا دین ہے، اور ہندو ہے اس کا بھی پرائیویٹ ایک سلسلہ ہے. وہ اپنے مندر میں جائے، یہ اپنی مسجد میں جائے، وہ اپنے گرجے میں جائے، اور یہ کرو وہ کرو، اور اپنے اپنے چار دیواری کے اندر اپنا اپنا معاملہ جو چاہو کرو، لیکن کسی پر اس کو نہ غالب کرنے کی کوشش نہ کرو. ہاں جی، باہر جو ہیں وہ گلیاں، بازار، ایوان، ملک، حکومتیں اور جناب ڈھانچے، یہ سب وہ کہتے ہیں ان کے اوپر مذہب کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہر فرد کا ذاتی سا مسئلہ ہے. ہندو اپنے طریقے سے نکاح شادی کر لے، مسلمان اپنے طریقے سے نکاح کر لے، جو ہے جو وہ عیسائی اپنے طریقے پر نکاح کر لے، یہ چند رسمیں ہیں. جب کوئی مر جائے تو ہندو اپنے طریقے پر جلا لیں لاش کو، مسلمان اپنے طریقے پر قبر میں دفن کر لیں، اور عیسائی اپنے طریقے پر اس کو دفن کر لیں. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مذہب سے وابستہ ہیں، باقی کوئی چیز مذہب سے تعلق نہیں رکھتی. دنیا کی سیاست، دنیا کے معاشی نظریات، معاملات، معاشرتی سلسلے، یہ سب کے سب یہ چیزیں، ان کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میرے بھائیو، اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. یہ سیکولرزم بھی آج کا ایک دین ہے باقاعدہ، اور یہ سب سے بڑی اس وقت اسلام کے خلاف سازش ہے. تو اور تو سب تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ اسلام کا ہے یہ، کیا لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام نے تو غالب آنا، اسلام کا تو حق ہے، باقی کا کسی کا حق ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے اپنے رسول کو دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا ہے. ولو کرہ المشرکون، مشرک کتنا بھی ناپسند کریں. یہاں اشارہ ان دونوں آیتوں میں. میرے بھائیو، تم بیٹھے رہو گے مسجد کی چار دیواری میں، بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. مدرسے کے اندر بند کر کے دروازے پڑھتے پڑھاتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن تم اس کو ذرا باہر نکل کے اس کی صحیح تبلیغ کرو، اور جناب تبلیغ کے ساتھ جہاد کے عمل کو جاری کرو کہ ہم نے دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غلبے کے لیے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے. بس وہ کہتے ہیں اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سمجھا گئی؟ اس کے خلاف پھر منصوبے ہیں، اس کے خلاف سازشیں ہیں، اس کو کوئی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو ساتھ ساتھ کہا کہ تم غلبے کے لیے کوشش کرو گے، یہ ناپسند کریں گے کافر، تمہیں نہیں کرنے دیں گے. دین حق کو پھیلاؤ گے، اس کو وہ ناپسند کریں گے، یہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے. ولو کرہل کافرون، ولو کرہل مشرکون، وہ کراہتے کریں گے، لیکن تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یورپ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، دنیا مانتی ہے کہ نہیں مانتی. یہ ناپسند کریں گے کہ پسند کریں گے؟ پسند کریں گے تو ہم کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے تو ہم نہیں کرتے. ہاں، امریکہ روس کے خلاف جہاد پسند کرتا ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، اور جناب اب امریکہ کو ناپسند ہے تو نہیں کرنا چاہیے. غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا کہ وہ پسند کریں تو ہم کریں، وہ ناپسند کریں تو ہم نہ کریں. نہیں، فرمایا وہ ناپسند ہی کریں گے، تمہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ناپسند کر رہے ہیں. یہ تو ناپسند کریں گے، لیکن تم نے اپنا کام کرنا ہے جو اللہ تمہارے ذمے لگا رہا، تم نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور جب تم کرو گے، دیکھ لو رسول نے کر کے دکھایا نا، رسول نے کیا نا، تو اللہ نے اپنے دین کو غالب کر کے دکھا دیا. ہاں، اللہ نے اپنے دین کو غالب کر کے دکھا دیا. بالکل اب یہی منہج ہمارا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جس منہج پر نبی کھڑے ہوئے دعوت دی، اس دعوت کو لے کر ہم چلیں گے. نبی نے تلوار اٹھائی جس مقصد کے لیے اور جس بنیاد پر، ہم بالکل اسی مقصد کے لیے اسی بنیاد پر تلوار اٹھائیں گے، انشاءاللہ جہاد کریں گے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کرے گا، اس کے ساتھ اپنے دین کو دنیا میں غالب کرے گا. ایک دفعہ پہلا بیان ہے شریعت میں اس آیت کے اندر، ابن کثیر نے یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول نے دین کو غالب کر کے دکھا دیا، اپنا ایک منہج، اپنا ایک عمل، اپنا ایک طریقہ کار لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے آخر میں پھر دین غالب آئے گا، اسلام دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا کا دین اسلام ہوگا، روئے زمین کے اندر حکومت اسلام کی ہوگی، نہ یہودیوں کی ہوگی، نہ نصرانیوں کی ہوگی، نہ دنیا میں کوئی مذہب حاکم رہے گا، پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا. پہلے دنیا میں ظلم ہوگا، اس کے بعد پوری دنیا عدل سے بھر جائے گی، انصاف ہی انصاف ہوگا، خوشحالی بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، کیونکہ اسلام کے غلبے کے ساتھ خوشحالیاں ہوتی ہیں، عدل و انصاف ہوتا ہے. یہ غلبہ اسلام کی نعمتیں ہیں جو اللہ انسانوں کو دیتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ پھر بھی ہوگا، یہ دو، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی، دونوں مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، دونوں کے لیے خلافت کا تذکرہ فرمایا، اور سب مسلمانوں کو، درمیان میں آنے والے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ تم نے بھی بالکل اسی طرح کام کرنا ہے. سمجھا گئی بات؟ اور جب تم کام کرو گے تو کفار بھی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، وہ ناپسند کریں گے، وہ سازشیں کریں گے، وہ منصوبے بنائیں گے. تم اپنا کام کرو گے، وہ اپنا کام کریں گے. ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بے شک بہت سے مولوی اور درویش، لیاکلونا، کہ کھاتے ہیں وہ، اموال الناس سے، لوگوں کے مال، بالباطل، جھوٹ بول کر، ویسدونا، اور روکتے ہیں وہ لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذهب، جمع کرتے ہیں، خزانے بناتے ہیں سونے کے، والفضہ، اور چاندی کے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے وہ اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم، تو بشارت دیجئے ان کو، بے عذاب علیم دردناک عذاب کی. تو اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کی جو بدخصلتیں بیان کرنا شروع کی ہوئی ہیں, ایک بدخصلت یہاں یہ بھی بیان کی ہے, اور پھر ان کے کاموں سے ان کے باتوں سے متاثر ہو کر عام لوگ بھی بالکل انہی کا مشن اختیار کر لیتے ہیں, دنیا دار بن جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگ دنیا دار پھر دین کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کی ایک اور بدخصلت یہاں بیان فرمائی. اے ایمان والو, مسلمانوں, آگاہ رہنا, بچے رہنا ان سے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. یہ احبار و رہبان, یہ مولوی اور درویش, یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا رہنما, ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مذہبی ٹھیکیدار بنتے ہیں, لیکن یہ دنیا دار ہیں, پیسے کے بھوکے ہیں, اموال کے طلبگار ہیں. یہ مذہبی ٹھیکیداری قائم کر کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مال کھاتے ہیں, لوگوں کے مال کھاتے ہیں. لیاکلون اموال الناس بالباطل, جھوٹ بول کر, جھوٹے مسئلے بتا کے. ہاں, اور پھر, اور اللہ تعالی معاف کرے, بہت بری بات ہے. فتوے دیتے ہیں, فتوے, ہاں, پیسے لیتے ہیں, اور بالکل غلط فتوے دے کر, پیسے لے کر جناب بس اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور بیڑا غرق کرتے ہیں لوگوں کا, اور دین کے صحیح راستے سے روکتے ہیں. واللہ مسلمانوں کے اندر اس وقت یہ ساری حرکتیں, تعویذ, یہ اس قسم کی چیزیں, اور یہ مذہبی چیزیں نہیں, مذہب کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے. ہاں جی, اور اللہ تعالیٰ شرکیہ تعویذ بنا بنا کے, ہاں جی, اس قسم کی باتیں کر کر کے ان کو دین سے روکنا, دین سے دور کرنا, اور فتوے دے دے کے غلط مسئلے بتا بتا کے. ہاں جی, کیونکہ لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, جی ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہی کہتے ہیں, جو کہتے ہیں بس بیڑا غرق اس کا تو ہو چکا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا بھی ہو رہا ہے. اور اس کا کام کیا ہے ظالم کا؟ اس کا مقصد صرف پیسے بٹورنا, دنیا کا مال جمع کرنا. وہ کہے گا, وہ تجھے کیا ضرورت ہے نہ روزے کی نہ زکات کی, بس تو ہماری یعنی ششمائی دیا جایا کر, ہمارا سالانہ ہمیں پکڑا, ہاں جی, ہمارا مہانہ لگا, اور بس ٹھیک ہے. تو دیکھ وہاں جب آئے گا نا, تو قیامت کے دن جھنڈا لگا کے کھڑے ہوں گے, ہمارا وہاں کیمپ ہوگا, دور سے دیکھے گا, اور جناب ہمارے کیمپ میں آ جانا, پھر نہ تیرا کوئی حساب ہے نہ تو کوئی پوچھے گا, اور جناب لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے. ہاں, تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ویصدون عن سبیل اللہ. نہ عمل کی ضرورت ہے, نہ جہاد کی ضرورت ہے, نہ نماز کی ضرورت ہے. یہ پیر صاحب کا جناب ماننے کی ضرورت ہے, ان کو ششمائی دینے کی ضرورت ہے, جناب ان کی تجوری بھرنے کی ضرورت ہے, اور بس یہ ٹھیکے دار ہے مذہبی, اور جناب یہ ہمیں لے کے جائیں گے, بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج کل یہ بے دین لوگ جو ہے نا, جنہوں نے باقی ہر چیز کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ بنا کے رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے مولویوں کو بھی بالکل اس قسم کا بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ جنت میں لے جانے کا یہ راستہ ہے. ہاں, یہ یہودیوں نصرانیوں نے یہ مذہب بنایا تھا, اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا تھا, دین سے بے دین کیا تھا, فرائض کو ختم کیا تھا, اور یہ سارے سلسلے ختم کر کے انہوں نے جناب اپنی شخصیتیں اور اپنی تجوریاں اور اپنا مال بٹورنا, بس یہ کام شروع کیا ہوا تھا. فرمایا یہ بدخصلت, بری عادت ان کے اندر تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر اتنا شدید ہے. اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے, مسلمانوں کے مولوی, مسلمانوں کے یہ پیر صوفی اکثر و بیشتر کیا سارے تقریباً یہی کام کر رہے ہیں, اسی طرح مال بٹورنے, اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دینا, اسی طرح غلط فتوے دینے, مسئلے بتانے, ہاں جی, اور تعویذ بنانے, یہ کرنا وہ کرنا, اور پھر دنیا کا مال بٹورنا, اور اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنا. اللہ اکبر. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضۃ, اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور نہیں خرچ کرتے وہ اس کو اللہ کی راہ میں. میرے بھائیو, بہت بڑا مسئلہ یہاں سمجھایا ہے. فرمایا پھر جب مولویوں پیروں درویشوں مرشدوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا تو پھر عام لوگوں کے اندر بھی بے دینی پھیل جاتی ہے. عام لوگوں کے اندر بے دینی پھیل جاتی ہے, وہ بھی دنیا کا مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمارے مذہبی ٹھیکیدار ہی یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. عام لوگوں کے اندر یہ گمراہی یہ دنیا داری کا سلسلہ ہاں جی پھیل جاتا ہے, عام ہو جاتا ہے, اور بس یہی چیز یہی مطمع نظر باقی رہ جاتا ہے کہ سونے چاندی کے خزانے جمع کرو, بینک بیلنس بناؤ, دنیا کا مال جمع کرو. یہی بس لوگ عام لوگوں کے اندر یہ بیماری پھیل جاتی ہے, اور اس کا باعث بھی یہ دنیا کا مذہبی گروپ ہوتا ہے. ان کی وجہ سے عام لوگوں کے اندر بے دینی پھیلتی ہے, مادہ پرستی عام ہوتی ہے, پیسے کی بھوک بڑھتی ہے, لوگ خزانے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل الله, اللہ کی راہ میں ان کو خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کو اے نبی دردناک عذاب کی بشارت دے دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں کے ضمن میں تفسیر کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مال جمع کرنا ممنوع تھا. مال جمع کرنا اور بہت مال اکٹھا کر کے اس کو بچا کے سنبھال کے رکھنا ممنوع تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کی روح سے اب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ بھی تم اس کی زکات ادا کرو, جتنا مال تمہارے پاس ہو اس کی زکات نکالو. فرمایا اگر تم مال کی زکات دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے مال کو پاک کر رہے ہو, اس کو وہ کنز بنانے سے بچ رہے ہو کہ جو کنز دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا, عذاب علیم کا باعث ہوگا. وہ مال جو ہے تم اپنا بچا لو گے, اور اگر زکات نہیں دو گے تو پھر اس سے مراد وہی کنز ہے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی شدید ہوتی ہے دنیا میں بھی, اور عذاب علیم کی بشارت ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے. تو اگر مال جمع کرو تو اس کے بعد اس میں سے پوری زکات ادا کرو, اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو, مال کا صدقہ نکالو, اور اس اللہ تعالی کا حق نکالو گے تو پھر وہ مال تم رکھ سکتے ہو. لیکن اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر وہ کنز ہے, ایسا کنز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہے. اور آگے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یوم یحما علیہا, جس دن کے تپایا جائے گا اس مال کو, فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں, فتقوا بہا, پس داغ دیا جائے گا اس کے ساتھ, جباہہم ان کی پیشانیوں کو, وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو, وظہورہم اور ان کی کمروں کو, ہذا ما کنستم, اور فرشتے داغ دیتے جا رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہوں گے کہ یہی ہے وہ تمہارا خزانہ جو دنیا میں تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے. ہذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے. فذوقوا, پس چکھو تم, ما کنتم تکنزون, جو تم جمع کر رہے تھے. یہ اسی پہلی آیت سے ہی وابستہ ہے کہ جو لوگ دنیا کا مال جمع کرتے ہیں لیکن اس میں سے زکات نہیں نکالتے, اللہ کا حق نہیں نکالتے, تو فرمایا کہ یہ مال قیامت کے دن یہ کتنے بڑے عذاب کا موجب بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے سکے, وہ سونے, وہ چاندی, وہ سلسلہ سب کچھ جمع کر کے تپایا جائے گا. آپ شاید سمجھتے ہوں گے بھائی آج کل سونا چاندی تو ہوتا ہی نہیں, یہ ہوتا کیا ہے, روپے ہوتے ہیں نا, نوٹ ہوتے ہیں, نوٹ ہوتے ہیں. او بھائی نوٹ کوئی چیز نہیں ہے, نوٹ تو ایک علامت ہے. یہ جو نوٹ آپ کے پاس ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے اس کا ذرائع مبادلہ ہوتا ہے اصل میں, ہاں اتنا سونا ہوتا ہے. یہ نوٹ جتنے چھپتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قیمت کا ہے, اور اصل اس کے پیچھے وہ سونا ہوتا ہے, سونا ہے وہی چیز جو اللہ نے بیان کی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مال کو دوزخ میں تپایا جائے گا اور اسے سے سلاخیں بنائی جائیں گی, سلاخیں بنا کے جہنم کے آگ سے تپا کے پھر اس مال سے داغ دیا جائے گا اس بندے کو جس نے دنیا میں یہ مال جمع کیا ہوگا اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فتقوا بها جباههم, جباہ جبہ کی جمع, جبہ جبہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی, پیشانی پر داغ دیا جائے گا. اللہ اکبر, پیشانیوں پر. اور پھر وجنوبهم جنب, پہلو کو کہتے ہیں, یہ پہلو جو ہے نا, یہ ایک طرف اور دوسری طرف, ادھر بھی داغ دیا جائے گا, ادھر بھی داغ دیا جائے گا. وظهورهم, اور کمرے پیٹھے, ان کے اوپر بھی داغ دیا جائے گا. اور اللہ کے فرشتے تپا تپا کے دوزخ کی آگ میں داغ بھی دے رہے ہوں گے اور ساتھ کیا کہہ رہے ہوں گے, ہاذا ما کنستم لانفسکم, یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا, اب تجھے ہی مل رہا ہے اس کا خمیازہ بھگت, تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا نا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے تیرے مال تین ہیں, سنیے نا حدیث, تیرے مال تین ہیں, جو تو نے کھا لیا, ہاں, اور جو تو نے پہن لیا, اور جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیا جو قیامت کے دن تجھے مل جائے گا, یہ تیرے ہیں. جو تو نے کھا لیا, گوشت پوست بن گیا, فضلہ نکل گیا, ہاں جی, یا تو نے پہن لیا, پہن کے بوسیدہ کر لیا, ہاں جی, کپڑے پھٹ گئے اور بنا لیے. ہاں, بعض لوگ جو ہے نا کئی جوڑے بنا کے رکھتے ہیں, ٹرنکوں کے ٹرنک, پیٹیوں کی پیٹیاں بھری رہتی ہیں. بہت ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس طریقے سے, یعنی سوٹوں کے سوٹ جمع کرنا, ہاں جی, چاہے وہ بیوی کے لیے ہوں یا اپنے لیے ہوں. سچی بات ہے, ان چیزوں سے میرے بھائیوں بہت بچنا چاہیے, بہت بچنا چاہیے. ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہر ہر گھر کی کیفیت کیا ہے, بیس بیس پچیس پچیس سوٹ جو ہے نا جی وہ پڑے ہوتے ہیں بچوں کے بھی. پھر بیویاں تو اللہ معاف کرے, وہ تو حد سے ہی بڑھ گئی, ہاں جی, تو وہ ان کا تو کام ہی ہے بس جناب پیسے لیے شاپنگ کی اور جناب بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جتنے طریقے ہیں نا بھائی بہت غلط ہیں, اسلامی طریقے یہ نہیں, اسلامی زندگی کا انداز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اللہ اپنے نبی کا حصہ پانچواں حصہ رکھا تھا غنیمت میں بھی, مال آتا تھا, بہت مال آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, پانچواں حصہ خمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا, اللہ کے نبی کو جتنا ملتا آپ تقریباً سارے کا سارا صدقہ کر دیتے, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدقہ کرتے, بہت صدقہ کرتے, اور جب رمضان آ جاتا تو فرمایا جیسے طوفانی آندھی چلتی ہے نا تیزی کے ساتھ, اللہ کے نبی اتنی تیزی سے صدقہ کرتے تھے, اتنا صدقہ کرتے, اتنا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اور حالت کیا ہوتی, کئی مرتبہ سب کچھ دے دیا گھر میں, پیچھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. تو میرے بھائی یہ اسلامی زندگیاں یہ ہیں, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ طور طریقے, جی اتنا جمع ہو جائے, جی اتنا بیلنس بن جائے, جی اتنا یہ میرے اتنی کوٹھیاں بن جائیں, اتنے یہ لگ جائیں, اتنا وہ لگ جائے, میں دنیا سے جاؤں تو جناب اخباروں میں یہ لکھا جائے, دنیا کو یہ بتایا جائے کہ میں اتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو دنیا کے سہارے پر چھوڑ کے نہ جائے, ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے, یہ قابل تعریف بات ہے. لیکن یہ بھی انداز غلط ہے کہ جناب بس جمع کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ, کپڑے دیکھو بہت پیٹیاں بھری پڑی ہیں, ٹرنک بڑے پڑے ہیں, ہاں جی, اور اللہ معاف کرے زیور ہیں عورتوں کے, اور اکثر یہ زیورات, پھر زکات کوئی نہیں, اور یہ چیزیں جو آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان کے تو ٹھیک ہے زکات نہیں, لیکن یہ ویسے ہی جمع کر کر کے رکھنا اس کا بڑا نقصان ہے, نہ زکات ان کی ہوتی ہے, جمع بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بھی بن جاتی ہیں یہ چیزیں. اور اکثر خرابیاں نفاق ان سے آتا ہے, گھروں میں لڑائیاں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں, برکتیں اس کی وجہ سے نہیں ہوتی, فساد گھروں میں زیادہ رہتے ہیں, یہ مال یہ دولت یہ چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر خرابیوں کا باعث. تو میرے محترم بھائیو، ہمیں تو نا اپنی اسلامی زندگیاں بنانی چاہیے، خاص طور پہ جنہوں نے جہاد کرنے ہیں، اللہ کی جنت کے سودے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہاں جی، ان کو تو نا بہت معاملہ مال اول تو سچی بات ہے ایسے لوگوں کو ملتا ہی تھوڑا ہے عموماً، ہاں جی، ہوتا ہی ان کے پاس، اگر ہو تو پھر بھی اتنا کھلا دل رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے بندہ، جتنا ملے اللہ تعالیٰ ان سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس صدقہ تو برہان، یہ صدقہ دلیل ہے تمہارے ایمان کی. جو آدمی صدقہ کرتا ہے نا، برہان، برہان کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو، جو آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنا پسند کرتا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میں دے دوں اللہ کی راہ میں، فرمایا یہ دلیل ہے کہ اس بندے میں ایمان ہے، یہ صدقہ کرنا دلیل ہے. تو یہ انداز اور یہ رویے ہمیں اختیار کرنے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ اکبر. بس بھائی، اگلے پھر نواں مضمون شروع ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریب، نت نئے جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز، القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 Lake Road چبرجی چوک، لاہور. فون 7230549-03-00-46-53-875.